الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرہ، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا، یاد دہانی کرائی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس نے زمین میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے اور تعارف بننا ہے، یعنی دوسروں کو دین پہ لانا بھی ہے اور خود بننا بھی ہے تعارف اللہ رب العزت کا. یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کو خلافت دینے کا، یہ اپنے اندر کئی میسیجز لیے ہوئے ہیں، اور یہ میسیجز خاص طور پہ اس شخص کے لیے بہت اہم ہیں جو بھی دین میں ترقی کرنا چاہتا ہے، جو بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بھی دوسرے لفظوں میں خلیفہ بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر شخص پوٹینشلی اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اس کیپیبل ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ اپنی، یعنی وہ ذمہ داری لے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن اس کیپیبلٹی کو وہ آئیڈینٹیفائی نہ کرے، اس کو سمجھے نہ، اس کو مس یوز کرے ان پوٹینشلس کو، تو یہ اس کا اپنا قصور. تو اللہ تعالیٰ نے بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز اس واقعے کے اندر ذکر کیے. ان میں سے ایک یہ جو آج اس کا تذکرہ کرنا وہ بہت اہم ٹاپک ہے، وہ یہ کہ شیطان آخر کیوں اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا. کیونکہ اس پورے انسیڈنس کے اندر جو تین امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا، ایک فرشتوں کا اور ایک ابلیس کا. فرشتے اپنے مقام پہ رہے جو بھی انہیں اللہ کا قرب ملا ہوا تھا، انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی گئی، لیکن جو شیطان تھا جو کہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اللہ کا عبادت گزار مخلوق تھی، اور اتنی عبادت کہ جس کا تصور کرنا مشکل، تو وہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس علم تھا. اس کی نشانی یہ ہے، یا اس واقعے کے اندر اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اس نے پورے واقعے کو انالائز کیا، اور پورے انالائز کر کے کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، یہ پورا علم کی بیسس پر کہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کی لاجک بیان کی. پھر ایک اور اہم بات اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب و غصہ اپنے عروج پہ تھا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ، مجھے آپ مہلت دیں قیامت تک، میں اس آدم کو، اس کی اولاد کو بہکاؤں، اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں. اب علماء نے لکھا کہ اتنا جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اتنے جلال میں ہو، اس وقت بھی وہ پوری طرح سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس آفر کو قبول کر لیں گے، اتنا اسے علم تھا. یعنی معرفت جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا. تو علم اس کے پاس تھا، معرفت اس کے پاس تھی، عارف تھا، اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات تھی پوری، اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا اچھی طریقے سے. پھر عبادت گزار تھا، عبادت کی انتہا پہ، تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا. اب یہاں پہ کوشچن ارائز ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک اللہ کے راستے پہ چلنے والے کے لیے، اللہ کے قرب کے راستے پہ چلنے والے کے لیے، کہ علم ہی کی تلاش میں میں ہوں، عبادت ہی میں کرتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کی مجھ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی پہچان دے، مجھے معرفت دے، تو کیا یہ تین چیزیں کافی ہیں؟ یہ تین چیزیں تو شیطان کے پاس بھی تھی. تو نہیں, اس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ایک چوتھا عین جسے کہتے ہیں کہ عارف تھا, عابد تھا اور عالم تھا, لیکن وہ اللہ رب العزت کا عاشق نہیں تھا. اللہ تعالی کی محبت جو کہ انسان کو مجبور کر دے اللہ کی بات ماننے پہ, یہ ضروری ہے. جب تک یہ نہ ہو تو انسان اپنے لیے یہ سارے کام کرتا ہے, یعنی کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں میں بڑا بن جاؤں, عبادت کر رہا ہوں کہ میں بڑا بن جاؤں, معرفت حاصل کر رہا ہوں کہ میں بڑا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کی ذات مطلوب نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی ذات ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں ہوتی انسان کی زندگی کا, بلکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں بنے گی, اس سے محبت نہیں انسان کے اندر آئے گی, تو یہ ساری چیزیں ہی اس کو گمراہ کریں گی مل کر. تو یہ آنسر ہے کہ وہ کیوں آخرکار وہاں پہ دھتکارا گیا, کیوں گمراہ ہو گیا, حالانکہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. اس لیے کیونکہ اس کے پاس وہ محبت نہیں تھی اللہ کی, وہ تعلق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ اس کا ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں تھا. اس کا ایم اینڈ آبجیکٹو تھا کہ مجھے کوئی پوزیشن دے دی جائے گی, مجھے کوئی زمین میں خلیفہ بنا دیا جائے گا, مجھے ایک ذمہ داری دے دی جائے گی, یعنی کہ میں بڑا بن جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات مینشن کی کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو تکبر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسا جرم ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کی کیا کیسے اصلاح کی جائے, تو آج اس کے متعلق بات کرنی ہے. تکبر ایک ورڈ ہے اور ایک کبر ایک ورڈ ہے. کبر کاف بے را. کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, افضل سمجھنا, یعنی ان کمپیریزن کہ یہ ہے اور یہ ہے, یعنی اس کے مقابلے میں میں بڑا ہوں, افضل ہوں, اسے بہتر ہوں. یہ کبر ہوتا ہے, یہ فیلنگ انسان کے اندر, یہ کبر. اب اس فیلنگ کا اظہار کر دینا کہ دوسروں کو شو کرنا کہ ہاں میں بڑا ہوں, اپنے الفاظ سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے ریکشن سے, یہ جو ہے یہ تکبر کہلاتا ہے. تو یہ آلموسٹ سملر ورڈز ہیں, بس تھوڑا سا ڈفرنس ہے. کبر ایک فیلنگ ہے اور تکبر اس کا اظہار ہوتا ہے. میوچل بات کیا ہے کہ اس میں ان کمپیریزن اپنے آپ کو بہتر سمجھا جاتا ہے. کس چیز میں بہتر سمجھتا ہے انسان دوسرے سے بہتر, تو تکبر کہلائے گا. تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ علم کی وجہ سے انسان کے میرے پاس علم زیادہ ہے, اس کے پاس کم ہے, اور وہ علم بھی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے, دین کا بھی دنیا کا بھی. عبادت کے حساب سے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس, میں عبادت گزار زیادہ ہوں, وہ عبادت گزار کم ہے. وہ اپنے خاندان کے حساب سے کہ میں اس فلاں خاندان کا ہوں, فلاں خاندان کا ہے. اپنے حسن پہ ناز کر سکتا ہے کہ میری لک بہتر ہے اس سے. اپنے مال پہ تکبر کر سکتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے, اس کا پاس مال کم ہے. اپنی قوت پہ تکبر کر سکتا ہے کہ میرا قوت زیادہ ہے, اس کے پاس قوت کم ہے. اسی طرح ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کے کچھ فالوئرز بن جاتے ہیں, مال کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, تو اس پہ تکبر ہو سکتا ہے کہ دیکھو میرے فالو کرنے والے زیادہ ہیں, میری بیان کو سننے والے زیادہ ہیں, اس کے بیان کو سننے والے کم ہیں. تو یہ ساری کی ساری تکبر کی علامات ہیں, یہ ساری تکبر کے اندر ہی آئیں گی. کوئی بھی ریزن ہو, ان ادر ورڈز, ان شارٹ, کوئی بھی ریزن بنی ہے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کی, وہ تکبر. یہ کچھ ان لسٹ کی کامن, اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں, مطلب فار ایگزامپل ایج کے حساب سے سمجھے کہ میں بڑا ہوں, تو یہ ایک فیکٹ ہے, اس میں یہ تکبر میں نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پہ کوئی سمجھے کہ میں یہ زیادہ ہے, دوسرے کے پاس کم ہے, اس پہ انسان اگر یہ خیال لائے گا تو وہ تکبر کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. اب تکبر کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا. گنہگار شخص اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, متکبر کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار. کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں اس کو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, اپنا قریب کر لوں گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ رول بنا لیا کہ تکبر کرنے والا کبھی میرے قریب نہیں ہو سکتا. اور یہی رول اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ مینشن کیا کہ دیکھو ایک مخلوق تھی جس نے تکبر کیا, اس کو تو میں نے فوراً وہاں سے نکالا. ایک دوسری مخلوق تھی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے جیسے ہی غلطی ہوئی ایڈمٹ کر لی، اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی، آپ نے بالکل منع کیا تھا، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے تھے کوئی اور، کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو یہ سمجھ کے کھایا تھا پھر، کہ میں سمجھا تھا ہمیشہ رہوں گا، تو میں تو اچھی نیت سے کھایا تھا، کوئی بری نیت میں ہی نہیں تھی، تو کوئی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، آپ نے منع کیا تھا، بس مجھے معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، ملاقات کہاں ہوئی یہ مینشن نہیں ہے اس حدیث پاک میں، وہ عالم ارواح میں ہوئی یا پہلے کبھی ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پھل کھایا ہوا جو اللہ نے منع کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں انسانیت شروع ہوئی اور سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے دنیا کا، دوسرے لفظوں میں کہ اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو یہ نہ ہوتا، اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اب اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہا، ان کو جواب دیا، کہا کہ آپ یہ جو آسمانی کتابیں کب لکھی گئی، انسانیت کی تخلیق سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے یعنی کہ تقدیر کے اندر اور لوح محفوظ میں تو یہ پہلے سے موجود۔ تو کہا کہ اس میں یہ سارے تذکرے ہیں کہ نہیں، میرے پھل کھانے کے، میرے سارے یہ کرنے کے؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ جب تقدیر کا پارٹ تھا تو میں کیسے ہو سکتا تھا یہ نہ کرتا؟ تو اس سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو۔ تو اس طرح کا کوئی آرگیومنٹ یا کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں تھا، آپ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے دنیا بنانے کی، دنیا میں بھیجنے کی لوگوں کے، تو یہ ہونا ہی تھا، نہیں، ایڈمٹ کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ غلطی ہو۔ شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا، اس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے آرگیو کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سے، ایکسپلینیشن دینی شروع کر دی کہ ہاں میں بہتر ہوں، میں کیسے اس کا سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی نہیں سنی، بس نکلو یہاں سے، کیونکہ تمہاری اس کہنے کی وجہ تمہارا تکبر ہے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ قطن ایکسپٹ نہیں کرتے، انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہ سارا اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی متکبر ہو، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کرتے، یہ اللہ کے ہاں قطن ایکسیپٹیبل نہیں۔ اسی چیز کو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی متکبر نہیں جائے گا، یعنی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی منیمل اماؤنٹ بھی جس کے اندر تکبر کی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ رائے کے برابر تکبر ہونا، منیمل اماؤنٹ میں تکبر ہونا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ بتا رہا ہے کہ تکبر قطن اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرتا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری طرح قرآن کون پڑھتا ہے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں ایسا کون جانتا ہے؟ یہ فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ لوگ میری امت ہی میں سے ہیں اور یہ سب دوزخی ہیں۔ تو قرآن جیسی کتاب پہ، آسمانی کتاب پر اگر کسی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں کیسا اچھا پڑھتا ہوں یا میرے پاس کیا اس کا علم ہے، اس کو کہا کہ وہ جہنمی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جانا، کہ اس وقت تمہارا علم تمہاری جہالت کو پورا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وقفز جناحک لمن اتبعک من المومنین، کہ جھکا لیں اپنے بازو ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث، یعنی صحابہ اور ساری امت اس بات پہ صلحاء اور سارے متفق ہیں کہ تکبر اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں۔ یہ مہلک امراض میں سے انسان کی ایک ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پہ کچھ فیٹل بیماریاں ہوتی ہیں، لیتھل بیماریاں ہوتی ہیں، تو جیسے ڈائگنوز ہوتی ہیں ذہن میں موت کا تصور آ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی تکبر کے ذہن میں لفظ آئے تو روحانی طور پہ انسان سمجھ جائے کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں کبھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا، اس سے نکلنا ضروری ہے. اب کیسے پتا چلے کہ میرے اندر تکبر ہے؟ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کے کچھ سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں، مطلب کہ جس طرح ہر بیماری کے، جسمانی بیماریوں کے سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں، اس طرح روحانی بیماریوں کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر وہ روحانی بیماری. پہلی چیز کہ عام طور پہ ایسا شخص کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ تعالی کے لیے عمل نہیں کرتا، وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں عمل کرتا. یعنی کہ فار ایگزامپل لوگ زیادہ ہیں تو بات کرنے کا انداز کچھ اور، لوگ کم ہیں تو بات کرنے کا انداز کچھ اور. ایک عالم کے متعلق ہے، بہت وقت بڑے عالم تھے، بہت ان کا مجمع ہوتا تھا ان کا بیان سننے کے لیے، تو وہ بیان کر کے جا رہے تھے تو ایک بندہ راستے ملا کہ میں سوری لیٹ ہو گیا، میں مس کر بیٹھا آپ کی بات، تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھو، اور وہی بیان اسی انداز سے دوبارہ کرنا شروع کر. ایک شخص وہی انداز، اسی انداز سے، اسی طریقے سے بیان کر، یعنی کوئی میٹر نہیں کرتا ایک شخص بیٹھا ہے یا ہزار بندہ بیٹھا ہے سامنے، کیونکہ مقصد سامنے مجمع نہیں ہے، سامنے بات سننے والے نہیں، مقصد اللہ تعالی کی ذات. ایک بندہ ہو یا ہزار بندے ہوں کوئی فرق نہیں ہے، اس وقت بھی ہزار بندے کو نہیں سنایا جا رہا، اللہ کے لیے ان کو میسج کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک شخص بھی طلب کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی کافی ہے ایسے شخص کے لیے. تو جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ اخلاص نہیں اس کے اندر ہوتا عام طور پہ، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میں لوگوں میں اپنی سپیورٹی شوق شو کر دوں گا کہ میں سپیئر ہوں دوسروں سے. پھر ایسے شخص کو مجمع پسند ہوتا ہے، گیدرنگ پسند ہوتی ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے ہوں، لوگ مجھے پسند کریں، لوگ، وہ ہر کام میں لوگوں کو سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات میسج نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہیے، میسج یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لوگوں خوش کرے، اللہ کے لیے خوش کرے، اور اس کا اللہ تعالیٰ خود آزمائیں گے، تو ایسی کوئی آزمائش آ جائے گی، جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی ابھی، ایسی آزمائش آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہ ہٹا دیں گے، پھر دیکھیں گے اب کیا کرتا ہے. اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا تو اسی یکسوئی سے وہ کرتا چلا جائے گا، اگر وہ نہیں کر رہا تھا، لوگوں کے لیے کر رہا تھا، تو اس کی یکسوئی میں کمی پاک ہو جائے گی. یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جو تاریخ کے، وہ ان کی انیشل سٹیجز کئی بار ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سننے والے، ان کے ماننے والے، ان کی بکس کو پڑھنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسا اخلاص ہوتا ہے، ایسے ان کے اندر اللہ للہیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کی کا مادہ ہوتا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگوں کے لیے نہیں کچھ کر رہا، یہ شہرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کی رجوع اس کی طرف کر دیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں اس شخص. اور جو لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور آخر کا ناکام کرتے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے اس کے پاس گیدرنگ ہو اور وہ اس پہ اکڑتا رہے، جیسے ہم کچھ واقعات آگے دیکھیں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اسے چھین لے. پھر ایسا متکبر شخص پسند کرتا ہے کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں. اب وہ آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے تکبر ہے. کسی کے علم پہ تکبر ہے، اپنے علم پہ، تو کہے گا کہ لوگ مجھ سے پوچھا کریں. عالم ہے، دین کا عالم ہے، تو سب پوچھ کریں، لوگ مجھ سے مسئلے پوچھیں، لوگ مجھ سے دعائیں کرائیں، اس تلاش میں رہتا ہے، اور جو کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اندر. اسی طرح کسی اور فیلڈ کا کوئی ماسٹر ہے تو وہ کہ میری لوگ مجھے پہچانے، دوسرے لفظ مجھے پہچانے لوگ، عارفونی، کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، کہ میں کس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا مال کتنا ہے، تو اس کی الفاظ سے جھلکتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل کسی شخص نے کئی حج کیے ہوئے، اب اگر اس کے اندر تکبر ہوگا اس چیز کا تو وہ شو کرے گا اس چیز کا اپنی باتوں کے اندر کسی نہ کسی انداز میں. اگر وہ تہجد پڑھتا ہے وہ شو کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں جب تہجد پڑھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، جب میں نے یہ کیا تو یہ ہوا. اب وہ لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، مجھے پہچانو، تو یہ ساری اس کے سائن سمٹمز ہیں کہ اس کے اندر تکبر موجود ہے. پھر ایسا شخص جو اپنے سے کم ہے ان کو پسند نہیں کرتا, یعنی ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. خاص طور پہ اگر مالدار شخص ہے تو وہ غریبوں سے دور رہتا ہے, وہ آ جائیں تو وہ نفرت کرتا ہے اور شو کر دیتا ہے کسی نہ کسی انداز پہ, چاہتے ہی یا نہ چاہتے ہو. ان کو پاس نہیں بٹھانا, اسے ہاتھ نہیں ملانا, اسے بات صحیح طرح سے نہ کرنا, اس کو مسکرا کے نہ دیکھنا. یعنی کہ ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ اسے مسکرا کے ملا جائے. تو وہ کوئی اپنے سٹیٹس کا بندہ ہوگا, دوست ہوگا, اسے تو بڑے اچھے طریقے سے ملے گا. جیسے کوئی غریب شخص آ گیا تو اس سے بالکل اس کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جائے. تو یہ تکبر کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اس سے. پھر ایسا شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں, مخدوم بنوں میں, کہ لوگ میرے میں لوگ میرے خادم ہوں, وہ میری خدمت کریں. جو جس بھی حساب سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, تو لوگوں کو اپنے آپ کو مخدوم دیکھنا چاہتا ہے, لوگوں کو خادم دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ میری رسپیکٹ کریں, میری خدمت کریں. پھر ایسا شخص کو بہت چیز میٹر کرتی ہے, سٹیٹس, مطلب کہ اگر وہ اس کے اندر مال کا تکبر ہے تو وہ چاہے گا کہ لوگ میرے گھر کو دیکھیں, میری گاڑی کو دیکھیں, میرے لباس کو دیکھیں, اور کبھی وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ ذرا سا اس میں کوئی فرق آ جائے. تو یہ کچھ علامات ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کے اندر تکبر ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ عام طور پہ جس طرح ایک ڈاکٹر بہتر جانتا ہے پیشنٹ کو, یعنی کہ ایک عام شخص ایک دوسرے شخص کو دیکھ کے ہو سکتا ہے سمجھے کہ اسے کوئی بیماری نہیں, لیکن ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو, وہ ایک بندے کو دور سے انٹر ہوتا دیکھے گا, وہ جان لے گا کہ اس کے اندر یہ بیماری. خاص جیسے کوئی ایمرجنسی میڈیسن میں کام کر رہے ہیں, ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں, تو اگر کوئی شخص انٹر ہو رہا ہے تو اس کی چال سے وہ سمجھ جائے گا کہ پارشلی کے سے کیا مسئلہ ہے. یہ کڈنی پین سے آ رہا ہے, یہ کوئی ہارٹ پین سے آ رہا ہے, کوئی مطلب دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا اس کو. اتنی وہ پیشنٹس دیکھتا ہے کہ اسے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا, پھر وہ ہسٹری لیتا ہے اور باتیں پوچھتا ہے تو وہ کنفرم ہو جاتی بات. تو اسی طرح جو یعنی کہ اس محنت سے گزرے ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرائی ہوتی ہے, وہ ایزیلی جج کر لیتے ہیں کہ اگلے کے اندر یہ مسئلہ ہے. ایک عام شخص وہ جج نہیں کر سکتا. یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو جج کرنا شروع کرتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مس ڈائگنوز کر لے اور یہ سمجھے کہ میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں. مثال کے طور پہ ایک اگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ارشاد ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا فخر کے طور پہ زیادہ نیچے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے, ابو داؤد شریف نے ماجہ شریف میں ہے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے ازار یعنی تہ بن جن جو اس نیچے پہنا ہوتا ہے, باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نصف ساق یعنی پنڈلی کے درمیانی حصے تک ہو, اور نصف ساق اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے, یعنی کہ ٹخنوں سے اوپر لیکن نصف پنڈلی سے نیچے ہو یعنی جائز ہے, اور جو اس سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہے یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے. تو یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی, اس کے بعد فرمایا اللہ اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو فخر کے طور پہ اپنے ازار کو نیچے گھسیٹے گا. تو اس طرح کی کئی روایات ہیں. اب یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ شریعت کے اندر ہے کہ جب کوئی نیچے شلوار ہو یا پینٹ ہو یا دھوتی ہو جو بھی ہو وہ ٹخنوں سے اوپر, اور کہا کہ فخر کی وجہ سے جو نیچے کرے گا اس کو یعنی کہ اس کی سزا متعین کی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی سزا متعین کر دیں تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. یعنی گناہ کبیرہ کی کئی ڈیفینیشن ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں میں اس کی وجہ سے جہنم دوں گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ تعالیٰ کہہ دیں, تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کرتا ہو, جیسے علماء نے بات لکھی کہ عام طور پہ یہ رائے پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ نہیں میں تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کر رہا. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تکبر نہیں ہے میرے اندر, یہ میں اس لیے نہیں کر رہا. تو خود اپنے آپ کو ڈائگنوز کر رہا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, میں اس لیے اس کو نیچے لٹکا رہا ہوں کہ میں اس سے ایکسکلوڈیڈ ہوں, اس حکم سے, اس حدیث سے یا اس سزا سے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو کہتا ہو کہ ہاں میں تکبر کی وجہ سے اس کو نیچے کرتا ہوں. ان دوسری کیس لے لیتے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ تکبر کی وجہ سے نہیں میں کر رہا, تو کیا دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا کہتا ہے ہاں میں تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ یا دوسرے لفظوں میں کوئی ایک مانتا ہے کہ میرے ہاں تکبر ہے میرے اندر, ہاں میرے اندر تکبر ہے, میں اس لیے تو نیچے کرتا ہوں کہ میرے اندر ہے تکبر؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, کیونکہ اگر تکبر کا احساس پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر تو انسان خود بخود اس کی اصلاح کی فکر کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا. تو عام طور پہ انسان کے اندر وہ ہوتی ہے میں, جس کی وجہ سے وہ شریعت حکم جاننے کے باوجود نہیں کر رہا ہوتا, کسی نہ کسی درجے میں وہ اندر تکبر ہوتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے, ان کا طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اوپر اپنے رکھتے تھے ٹخنوں کے اوپر تہبند یا جو بھی نیچے کپڑا پہنا جاتا, اور اس کی بہت زیادہ اس پہ سٹریس دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آخری وقت پہ تھے, اپنے آخری وقت پہ جب انہیں خنجر لگ چکا تھا اور وہ ابھی اس مرض کے اندر تھے, تین دن غالب میں وہ زندہ رہے, تو اس دوران وہ جب بستر پہ لیٹے ہوئے تو ان کی آثار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ایک شخص آیا ان کی عیادت کے لیے, اور اس کی نیچے تھی جو بھی اس نے نیچے پہنا ہوا تھا, تہبند تھی یا جو بھی تھی, تو انہوں نے اس حالت میں, جبکہ انسان تکلیف میں کم بولتا ہے, تو اس حالت میں کہا کہ اس کو اوپر کرو, اس کو اوپر کرو, اور پھر حدیث ذکر کی کہ ایسے کرنے والے کے لیے جہنم ہے. یعنی اس کو اتنی امپورٹنس دی جاتی تھی, اس کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی, حالانکہ ان لوگوں کے اندر قطن تکبر نہیں تھا. یہ وہ پیوریفائڈ لوگ تھے کہ جن کو بالکل گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی تکبر نہیں, لیکن وہ اس چیز کی اتنی اہمیت دیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش ہونا پڑا, اور یہ کہنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں بہت پتلا ہوں, میں بہت کمزور ہوں, تو میری جو تہبند ہے وہ نیچے کھسک جاتی ہے اور تخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے, تو میں کیا کروں؟ یعنی پریشان تھے وہ اس بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس طرح اگر چلی جائے خود سے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں, لیکن جان کے, یعنی آئیڈیل طریقہ یہ کہ اس کو اوپر رکھا. اب یہاں پہ یہ بات بھی مینشن کر دوں کہ اس چیز کو بہت ہلکا سمجھ کے کئی بار جو ایسی بات کہے اس کو تصدیق کا نشانہ, کبھی مذاق کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. حالانکہ بات نہیں, شریعت ایک پورا ڈھانچہ ہے, پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, جس میں لباس ایک پارٹ ہے. تو آبویسلی جب پوری شریعت کی بات ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آ جائے گا. ہاں, کوئی شخص بالکل اسی کا تذکرہ کرے اور کسی اور چیز کا تذکرہ نہ کرے, تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اور چیزوں کی بات بھی کرنی چاہیے, لیکن جب پوری بات کی جائے گی تو اس کو ایکسکلوڈ تو نہیں کیا جا سکتا ایک حکم جو کہ اس پارٹ ہے شریعت کا, کیونکہ پورا میسج دینا ہے. ورنہ وہ شخص تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا کہ تم نے پورا میرا میسج کیوں لوگوں کو نہیں پہنچا. تو میسج جب کمیونیکیٹ کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آئے گا. تو یہ بس ذہن میں رہے کہ یہ بالکل شریعت کا کلیئر حکم ہے. کلیئر حکم ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بہت سارے مسئلوں پہ علماء میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ ہے شریعت کا حکم یا نہیں ہے, یعنی یہ فرض واجب میں ہے بھی کہ نہیں, یا یہ بس ثواب کا کام ہے ضروری نہیں ہے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے کرنا, سارے محدثین فقہا اس پہ متفق ہیں. بات یہ کی جا رہی ہے کہ انسان کئی بار اپنے تکبر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میرے اندر تکبر ہے. یعنی کسی شخص سے پوچھے آپ کے اندر تکبر ہے, وہ کہے گا نہیں. اکثر لوگ یہی کہیں گے میرے اندر کوئی تکبر نہیں. اور کئی بار کوئی شخص کہتا ہے میرے اندر تکبر ہے, یعنی وہ کہتا ہے میرے اندر تکبر ہے, میں تو کتنا برا ہوں. حالانکہ یہ وہ کہہ تکبر کی وجہ سے رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا نیت ہوتی ہے عاجزی شو کرنا, کہ میری نیت ہے عاجزی شو کرنا, اس لیے میں کہتا ہوں میں تو بہت برا آدمی ہوں, میں تو بہت گنہگار شخص ہوں, میں تو میرے اندر بہت خامیاں ہیں, میں تو تکبر کرتا ہوں, میں تو جھوٹ بولتا ہوں. وہ اپنے آپ کو عاجز شو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ایک الفاظ سے, حالانکہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوتا. اب یہ کتنی باریک بات, کیوں کہ فوراً کوئی دوسرا شخص کہے کہ اچھا آپ تو بہت جھوٹے ہیں, آپ تو بہت متکبر ہیں, آپ تو بہت برے ہیں, وہ فوراً غصے میں آ جائے, مجھے کیسے کہہ. کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اپنی عاجزی شو کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے چلو عاجز ہی کہیں گے. یعنی عاجز کہلوانے کا ہوتا ہے کہ مجھے عاجز کہہ کے، یہ تکبر اس کے اندر بھرا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے عاجز کہیں کہ کتنا عاجزی والا شخص. تو یہ بہت باریک چیز ہے، جتنی باریک چیز ہے اتنی ہی اس کی وعید ہے، مطلب کہ جتنا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے اتنا ہی کہہ دیا گیا کہ یہ رائے کے برابر بھی ہوا تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو کتنا اس پہ فکر کرنی چاہیے، اپنے اوپر کتنا کڑی نظر رکھنی چاہیے اس حوالے سے کہ میرے اندر یہ کہیں بیماری ہے تو نہیں. اور اس کے بالکل برعکس اپوزٹ، کئی بار انسان یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، حالانکہ وہ متکبر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے تمام بیٹوں کو سردار، یعنی کہ اب اس پہ اپنی ایک نعمت کا تذکرہ کیا کہ میں سب سے سب کا سردار، اور ساتھ کہتے ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کر رہا. تو اب بڑے بڑے الفاظ کہے جا رہے ہیں، اپنی سپریورٹی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آج ہی اندر کوٹ کوٹ کے بھری. تو ان شارٹ میسج یہ ہے کہ یہ ایک بہت باریک چیز ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مشکل کام، اس کو نکالنا. آئیڈینٹیفیکیشن جب مشکل ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن کے نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کو، اس سے کیور حاصل کرنا، اس کو اپنے اندر سے نکالنا، تو وہ کتنا مشکل ہو. اور اس پہ کوئی مارجن آف ایرر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو یہ معاف ہے، تکبر تھا چلو لیکن معاف ہے، تھوڑا سا تھا نہیں کہا، تھوڑا بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، جس کے کچھ سائن سمٹم بتایا تو اپنے اندر ایک کڑی نظر رکھے کہ کہیں ہیں تو نہیں. اور ایزیسٹ طریقہ ہے کسی ماہر کے پاس چلا جائے. ماہر کیا کہ جس نے خود یہ مشقت سے گزرا ہو، کسی سے اپنی اصلاح کرائی ہو، کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ایزی ہے، وہ چال سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا کہ جو چلنے کا انداز ہے تکبر کا، یہ جو بولنے کا انداز ہے تکبر کا. فار ایگزامپل میں، ہمارے جو شیخ ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، اب اس کے پاس بہت ڈگریز تھیں، بہت مالدار شخص تھا، یعنی کہ اور سٹیٹس وائز بڑا ہائی تھا، خاندان بھی اچھا تھا، یعنی کہ سارے تکبر کی ایلیمنٹس جو مطلب کہ کازز تھیں وہ موجود تھی. اب جب ان کے پاس آیا، صحبت میں آیا، کمپنی میں آیا، تو انہوں نے آبزرو کیا کہ ہر ایک شخص کو بتاتا ہے کہ میں اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں یعنی پوری اپنی ایک تعارف میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر انہیں فیل ہو گیا کہ اس کے اندر وہ ایروگنس ہے، وہ تکبر موجود ہے. تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، اسے بس پاس بتایا کہا کہ اب کوئی آئے نا، تم نے تعارف نہیں کرانا، اپنا تعارف نہیں کرانا، ملو اچھے سے، تعارف نہ کرو، بس یہ کہہ کے اسے جاؤ. اب یہی اس کا علاج. اب اس پہ اتنی بھاری بات کہ میں تعارف ہی نہ کراؤں کسی کو، مجھے کوئی پہچان ہی نہ کہ میں کون. تو جو ماہر ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور ایک اس کا حل بتا رہتا ہے کہ یہ تمہارا علاج ہے، یہ کرو. اور وہ جب اور وہ اسے مشقت ہوتی ہے، جب مشقت ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے واقعی یہ میرے اندر کوئی بیماری تھی کہ جس کے خلاف کرنا مجھے مشکل فیل ہو رہا ہے. تو اپنا علاج کرنا کئی بہت مشکل کام ہے، خاص طور پہ یہ جو باریک بیماری ہیں، یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی بہت مشکل. ایک اور مثال کہ کسی شیخ نے اپنے متعلق کو کہا تکبر کے علاج کے طور پہ کہ تم نہ مسجد میں کی باہر جو نمازیوں کی جوتیاں وہ سیدھی کیا کرو، نماز کے بعد ساری جوتیوں کو ارینج کیا کرو، تو اس سے تمہارے اندر عاجزی آئے گی. کہا نہیں جاتا، ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، بس آرڈر کیا جاتا ہے بعد نہ تم نے مسجد کے بعد نماز کے بعد جوتیاں سیدھی کرنی، کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. اور یہ بہت مہلک ہے، اس کی میں آگے اور ایگزامپل دوں گا. تو اب دوسرے شخص نے دیکھا کہ اس یہ علاج کس کا ہے، تکبر کا، یعنی اس نے دیکھ لیا جب وہ سامنے کمیونیکیٹ ہو رہا تھا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عاجزی پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے اندر بھی مجھے فیل ہوتا ہے تکبر ہے. تو اس اگلے دن جا کے اس نے بھی جوتیاں سیدھی شروع کر دی، ٹھیک کرنی شروع کر دی. جب انہیں پتا چلا کہ یہ دوسرا شخص بھی اٹھ کے چلا گیا ہے اور اس نے بھی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دی ہیں، تو انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا تم نے نہیں جوتیاں سیدھی کرنی. وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا نہیں بتا دی، میرے اندر تکبر ہے، مجھے فیل ہوتا ہے میں اس لیے جوتیاں ٹھیک. تو کہتے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نہیں کرنی. کیوں؟ کہا کہ اس لیے نہیں کرنی کہ تم جوتیاں سیدھی کر کے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو، یہ تکبر پیدا کر رہا تمہارا، کہ تم سمجھتے ہو میں تو بہت عاجز ہوں، یہ عاجزی کا تکبر تمہارے اندر آ رہا ہے کہ لوگ مجھے عاجز کہیں، میں واقعی دوسرے تو تکبر ہیں میں تو عاجز ہوں، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر، تو اس لیے یہ تمہارا نہیں ہے، تم نے نہیں کرنا. تو اس طرح سے باریک بینی سے ایک ماہر جب دیکھتا ہے تو پھر کافی انسان کی صلاح ہوتی ہے. لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ موت تک اپنے آپ کی سکیورٹی کرتے رہنا پڑتا ہے، لیکن گراسلی ایک میجر اس کو اپنی اصلاح کرانی پڑتی ہے کسی سے. کئی وہ بہت گراس پرابلمز ہوتی ہیں اسے پتہ ہی نہیں چل رہے ہوتے کہ میرے اندر اتنے بڑے بڑے مسئلے موجود، دوسرا شخص دیکھ کے اسے اندازہ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے علاج دو ہیں، روحانی بیماریوں کے علاج عام طور پہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم کی بیسس پہ، ایک ہوتا عمل کی بیسس. یعنی علمی طور پہ کچھ کرنی ہوتی ہیں باتیں، جیسے ہم علم ابھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، نالج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اسی طرح پھر کچھ عملی پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ لینے ہوتے ہیں جس سے وہ بہتری آتی ہے. علمی لحاظ سے اس کا کیا علاج ہے؟ پہلی چیز اس چیز پہ غور کرے کہ میں کیوں تکبر کرتا ہوں، یعنی تکبر ہے کیا؟ تکبر ہے کہ میں بہتر ہوں دوسرے سے، کسی بھی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، حسن کے حساب سے، مال کے حساب سے، جو بھی کاز ہے اس کی. تو اب یہ سوچے کہ ٹھیک ہے، اس کی وہ ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بات نہیں قطن نہیں کی جا رہی کہ یہ چیزیں حاصل نہیں کرنی چاہیے، یعنی علم نہیں حاصل کرنا چاہیے یہ بات نہیں ہو رہی، مال نہیں ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہو رہی، ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی. سب یعنی کہ ایڈمائریبل بھی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کسی نہ کسی حد تک کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن حاصل ہونے کے بعد تکبر نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کیسے حاصل ہو؟ صرف کہ انسان حاصل بھی کرے، پوری ایفرٹ کے ساتھ حاصل کرے، لیکن اس پہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہونے دے، کیونکہ ایک نیچرل ایک چیز آتی ہے تو ساتھ اس کے ساتھ خود بخود ایروگینس آ جاتی ہے. اس کا جو بیسک علاج ہے، جو کہ جس کو کہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کافی مسئلے کو حل کر دے گی، وہ یہ کہ یہ غور کرے کہ کیا یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میری اپنی ایفرٹ سے ملی ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ نے دی. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہی اس کا تکبر ختم کر دے گی، اس کا فخر ختم کر دے گی. مثال کے طور پہ اس کو مثال سے سمجھے، ایک پوسٹ مین ہے جو ڈاک پہنچاتا ہے. اب اس کی صبح ڈیوٹی ہے ڈاک اٹھانی ہے، جو بھی ہے اس میں ایڈریس دیکھنا ہے کہ فلاں جگہ ہے اسے پہنچانا، جا کے وہ دے آتا ہے. اب دو پوسٹ مین ہو، ایک کے پاس یہ علاقہ ہے، ایک کے پاس وہ علاقہ ہے. اب ایک کے پاس جو ڈاک آئی ہے اس میں کوئی اچھی خبریں ہیں بہت، اور دوسری ایک بار جو ڈاک اس میں کوئی بری خبریں، فوت کی ہیں کچھ اور. اب کیا ان میں کوئی آپس میں تکبر کرے گا؟ میرے پاس بہت اچھی خبریں آتی ہیں، تمہارے پاس اچھی خبریں نہیں آتی. وہ کہیں گے یہ مطلب کہ اتفاقی بات ہے کہ ڈاک اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اور ایک کام ہے دوسرے کو پہنچا دینا. تو اس میں کسی ذہن میں نہیں آتا کہ اس میں کوئی فخر کی بات. تو اسی طرح ہم درمیان میں ایک ڈاکیے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام چلانا ہے جس میں ہر ایک کا ایک رول دینا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اس میں اس رول میں جب ہم پلے کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کچھ چیزیں بھی دی جاتی ہیں، کوئی نعمتیں بھی دی جاتی ہیں. اب ہم نے وہ نعمتیں لے کے اپنا رول پلے کرنا ہے. اگر علم مل رہا ہے تو اس نعمت کو لے کے اس کا رول پلے کرنا ہے. اگر کوئی سٹیٹس دے دی اللہ تعالیٰ نے اچھے رکھا ہے، تو اس طرح ہوگا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، نظام چلانا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہر ایک کا ایک رول ہے، غریب کا یہ بات نہیں کوئی رول نہیں ہے، غریب اپنا رول پلے کر. تو دنیا کے سارے نظام چلانے کے لیے ہم سب رول پلے رہے ہیں، ہمارے بس ڈاکیے کی طرح ہیں، ہم نے وہاں سے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، آگے دے دینا ہے. اب میں سوچوں گا میں اس میں فخر شروع کر دوں. یہ دوسری مثال سمجھے کہ ایک بادشاہ ہو، وہ ایک ایک ملازم کو بلائے اپنے ادنا سے ملازم کو اور اسے ایک قیمتی چیز دے اور کہے کہ اس کو فلان جگہ پر رکھ دو. اب وہ لے کے خوش ہوگا, جی دیکھو کیا قیمتی چیز میرے ہاتھ میں. نہیں, وہ کہے گا یہ عارضی اس نے دیے, ادھر پہنچانی ہے. یا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے جیسے ایک پائپ لائن ہو, ٹینکی سے پانی آ رہا ہے, ٹیپ پہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹیپ سے کھول رہے ہیں, پانی لے رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ سارا کمیونیکیشن سسٹم جو درمیان میں ہے, یہ فخر کرے کہ دیکھو میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. پیچھے اگر ٹینک میں پانی ختم ہو جائے تو تمہاری وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دینا بند کر دیں تو میری وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا مال لوگوں کو مل رہا ہے؟ کیا میں لوگوں کو صدقہ کر رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو علم پرووائڈ کر رہا ہوں؟ یہ تو اوپر سے سپلائی چل رہی ہے تو میں آگے پرووائڈ کر رہا ہوں. اوپر سے سپلائی بند ہو جائے میری ساری یہ سپلائی کٹ آف ہو جائے. تو اپنی حیثیت کو انسان جانے کہ میں ہوں کیا درمیان میں, میں صرف کنیکشن ہوں, میں صرف ایک پائپ لائن کی طرح. ایک شیخ کے ایک اسٹوڈنٹ نے متعلق نے یہ لکھا, مرید نے, کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے, میری یہ کیفیات ہیں, مجھے اس طرح میں اللہ کا قرب کی کیفیت ہے اور یہ ہے. تو نے آگے سے یہ لکھا الحمدللہ, اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ میرے تو ایک نل کی مانند ہوں, جو اوپر سے آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے, میرا اس پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو میں تو ایک جیسے ٹیپ کھول کے بیٹھ جائے, اس کی ڈیوٹی ہو ٹیپ کھول کے, ہم لوگ فائدہ لیتے رہے, اس کی ڈیوٹی ہے ٹیپ, وہ تو پکڑا جائے گا کہ ٹیپ نہیں کھولے گا. اگر ایک عالم بات کرنا بند کر دے تو اسی پکڑ ہو جائے گی, کیوں نہیں بات کی. اب اس کی بات سننے والے ہزار کا مجمع آ جائے تو وہ کس بات کا فخر کر رہا ہے؟ وہ تو ایک سپلائر ہے, سپلائی کر رہا ہے, نہ وہ اپنی چیز کو سپلائی کر رہا ہے, وہ تو اوپر سے لے رہا آگے دے رہا ہے. اوپر سے بند ہو جائے اس کے بعد کچھ نہیں. اتنے بڑے شیخ مولانا اشرف علی تھانی صاحب, اتنی ان کی کتابیں دیکھے تو حیران ہوئے تھے کہ لکھی کیسے. زندگی کے اندر اتنا علم, وہ اپنے حالات زندگی میں ان کے لکھا ہوا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں مجمع بیٹھا, ممبر میں بیٹھا, اب میں سوچوں کیا بات کروں, یعنی کہ بیٹھ کے جو بات ذہن میں آتی ہے انسان بولتا ہے, تو کہتے کوئی بات ہی نہ ذہن میں آئے. میں وہ خطبے کے الفاظ الحمدللہ کفا جو پڑھ کے سوچ رہا ہوں آگے کہنا کیا, کہتے خاموشی سے بیٹھا ہوں, سارے مجمع دیکھ رہے کہ خاموشی سے بیٹھے. کہتے کچھ دیر بیٹھا اور اٹھ کے میں اتر آیا, سارے حیران. تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ذہن میں بات ہی نہ آئے, کوئی بات ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں لوگوں سے. اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں, اتنا علم ہے, لیکن بات ہی کوئی نہیں آ رہی. تو انہوں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا احساس کراتے ہیں کہ تم نہیں ہو, یہ میری طرف سے چل رہا ہے, میں بند کروں تو کوئی شخص کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی شخص مال ہو, علم ہو, حسن ہو, سٹیٹس ہو, جو بھی ہے, دینی علم ہے, دنیاوی علم ہے, وہ کچھ نہیں ہے اگر اوپر سے سپلائی بند ہو جائے. یہ ایک احساس, یہ ایک ریئلائزیشن ایسی ہے جو تکبر خود بخود ختم کر دیتی, یہ اس کا اینٹی شکر پیدا کر دیتی. نعمت کا استحضار تو رہتا ہے, مطلب کہ نعمت ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا کہ نعمت ہے, لیکن اس میں تکبر کوئی نہیں ہے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اور یہ وہ جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنی آدم کا سردار بنایا گیا. تو یہ ایک نعمت کا اظہار ہے, اس میں تکبر کوئی نہیں, اللہ کی طرف سے یہ نعمت سمجھی جا رہی. دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو اکمل سمجھنا, کامل سمجھنا, مکمل سمجھنا, شکر کے ساتھ. یہ برا نہیں ہے کہ میں, ہاں میرے پاس یہ نعمت ہے. اپنے آپ کو افضل سمجھنا برا ہے, یہ ایک باریک فرق. میرے پاس نعمت ہے, اس کا استظہار, اس کی ریئلائزیشن ہونا یہ بری نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے. اس کو اگر میں سمجھوں گا کہ یہ میرا کمال ہے, میں دوسرے سے بڑھ گیا ہوں, یہ تکبر ہے, یہ برا ہے. ریئلائزیشن ہونا کہ اللہ تعالی نے مجھے دی ہے, تو یہ تو شکر کے ساتھ ہو, تو یہ تو مطلوب ہے. یہ تو یہ وہ نعمت اور کیفیت ہے کہ جو انسان کے اندر وہ چیز لے آتی ہے جب انسان دعائیں مانگتا ہے, مسنون دعائیں. الحمدللہ الذی, مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے لباس دیا, اور اس میں میری کوئی قوت و محنت نہیں ہے, یہ اللہ نے دیا. یہ لباس پہننے کی دعا, اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، وہ ساری نعمتوں کا استحضار ہے 24 گھنٹے کی. اب یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے، اس کا شکر، اس کا شکر، اس کا شکر. ریئلائزیشن تو ہے کہ وہ ہے، لیکن اس میں کوئی تکبر نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ ہاں میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس سے میں سلام نہ کروں، اس سے میں بات نہ کروں، اس سے اس کو نیچا سمجھنا شروع کر دوں. اور یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس سوچ کے فرق کے ساتھ. اس کو دوسری اگزامپل سے ایسے سمجھیں کہ ایک شخص قرض دے اور وہ قرض جب واپس کرنا آئے تو قرض دینے والا عام طور پہ یعنی کہ اس کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہی مال تھا، مجھے واپس کیا جا رہا. یعنی کہ حق لینے پہ شکر نہیں ہوتا، شکر ہوتا ہے جب احسان کوئی کرتا ہے. اگر لیٹس سپوز کوئی بہتر کر کے کوئی چیز واپس کر دے تو اس پہ اس کا شکریہ ہوتا ہے کہ احسان ہے تمہارا کہ تم میں نے تو یہ چیز دی، تم نے بہتر کر کے مجھے واپس کر. اب جو شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرا رائٹ تھا، کہ یہ تو میری اللہ تعالیٰ نے جو بھی مانے بھی اللہ نے دی، لیکن یہ سمجھے کہ یہ میرا رائٹ تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے تو ہاں میں سپیئر ہوں، تو یہ بھی شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ نہیں میرا کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے دے دیا. تب انسان خود بخود شکر کے کلمات کہتا ہے، خود بخود اللہ کی تعریف کرتا ہے. تو یہ ایک ریئلائزیشن کہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، آپ سب کچھ، آپ کا سب کچھ. یہ جملہ کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، آپ سب کچھ ہیں، آپ کا سب کچھ ہے، یہ انسان کو کہ جو بھی اسے نعمت ملی ہے وہ اس کی فوراً اس کیفیت کو ختم کر دیتا. اگلی چیز علمی لحاظ سے جو انسان کو جاننی چاہیے جس سے تکبر ٹوٹتا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اس کی بلندی اور عظمت اور معرفت کو حاصل کرنے کہ وہ ذات کتنی بلند ہے. جتنی اس کی بلندی سامنے آئے گی اتنی اپنی پستی سامنے آئے گی کمپیریزن میں، کہ جو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نظر میں بلند ہوتی جائے گی اتنا ہم سمجھیں گے گیپ بہت زیادہ ہے. اب یہ کہ یہ شخص تکبر نہیں کر سکتا، یہ جو اتنا ناقص ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کی نعمتوں میں کہے کہ نہیں اس میں یہ میرا حق بنتا تھا. تو اللہ کی معرفت اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، یہ قرآن و حدیث میں چھپی ہوئی ہے، یہ ملتی ہے قرآن و حدیث سے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، کیونکہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اس کو ڈی کوڈ کر کے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کوڈڈ اندر موجود ہے قرآن و حدیث میں، وہ ڈی کوڈ کر کے آسان لفظوں میں بتا دیتے ہیں تو اس سے وہ بات انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. کئی بار وہی قرآن کی آیتیں حدیث پڑھتا ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، اچھے نیک صالح عالم کے پاس بیٹھتا ہے، بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو میں عرصے سے بات پڑھ رہا تھا لیکن اس کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ایک پورا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. قرآن و حدیث سے ہمارا پورا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف کامل ہو جائے. تو جو جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا ویسے ویسے بندگی آئے گی، ویسے ویسے عاجزی آئے گی، ویسے ویسے ہمارا تکبر ختم ہوگا، ویسے ویسے ہم اللہ کے ہوتے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی بلندی کو پہچاننا، دوسرا ہے اپنی پستی کو پہچاننا کہ میں کتنا برا ہوں. یہ ایک علیحدہ پوری فیلڈ ہے، یہ ایک پورا علیحدہ علم ہے. کئی بھی انسان بہت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی حقیقت احساس نہیں ہوتا کہ میں ہوں کون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں ذکر کی کہ انسان تم ہو کون. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر. کئی ایمان والوں، مفہوم ہے آیت کا کہ اے ایمان والوں شیطان کی پیروی نہ کرنا، جو شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ صرف بے حیائی اور منکر پہ، گناہ پہ نگاہ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا اور پاک نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، وہ سننے والا اور علم رکھنے والی ذات. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں تمہیں پاک کرتا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے. اس میں کبھی تکبر نہ کرنا کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے. ये मेरी तरफ से देन, अगर मेरी रहमत तुम पे ना होती, फजल ना होता, कोई तुम में से पाक ना होता। फिर दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया, नेक लोगों का तस्करा करते हुए कि अल्लाह दीना यश्तनिबून कबाइर अल इस्मि वल फवाहिश इल्ला लमम इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा हुवा आलमु बिकुम इज अनशाकुम मिनल अर्ज व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। मफहूम आयत का कि नेक लोगों का तस्करा हो रहा है कि जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई के कामों से बचते हैं, और फिर कहा कि अल्लाह ताला की जात मगफरत देने वाली है, लेकिन आगे फरमा दिया कि वो जानता है तुमको जब तुम जमीन में थे और जब तुम अपनी माओं के अंदर थे, और फिर ये कहने के बाद कहा कि अपने आप को पाक न कहना, वो जानता है तुम कौन, अपने आप के अंदर बड़ा समझना अपने आप को, वो जानता है, वो तब से जानता है जब तुम थे ही नहीं, तुम्हारी अभी को वजूद ही नहीं था, फिर जब तुम्हारा वजूद बना तब भी तुम्हें जानता था और अब भी तुम्हें जानता है, अपने आप को पाक ना कहो, उसे पता है कौन पाक है। तो ये जो अल्फाज इंसान कहता है, ये जो सोच रखता है कि मैं बेहतर हूं, ये अल्लाह ताला ने स्ट्रांगली इस चीज को खत्म किया कुरान पाक के अंदर कि अपनी हकीकत को जानो। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कुतल इंसान मा अकफरा मिन अय्य शयइन खलका मिन नुतफतिन खलकहू फकद्दरा सुम्मा सबील यस्सरा सुम्मा अमातहू फअकबरा सुम्मा इज़ा शा अनशरा। कि इंसान मारा जाए कि जो कुफर करता है, कि कितना नाशुक्र है इंसान। फिर आगे ये बात कह के अल्लाह ताला ने कहा कि ना शुक्री यही है, तकब्बुर ना शुक्री है, शुक्र है कि अल्लाह ताला की से नेमतों को रिलेट कर देना, और अपने आप से रिलेट करना ये तकब्बुर है, ये ना शुक्री है। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको याद कराया, वो ना सोचे कि अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा की, एक बूंद से उसे पैदा भी किया, फिर उसको एक खास अंदाज भी दिया, फिर उसके लिए रास्ता भी आसान बना दिया, फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचा दिया, फिर जब चाहेगा उसे दोबारा उठाकर खड़ा कर देगा। तो उसकी सारी स्टेजेस को शुरू से आखिर तक तस्करा करके कहा कि ये तुम्हारी हकीकत, तुम आए, तुम बने किससे, तुम्हारी अपनी तकलीक को सोचो, फिर तुमने जाना कहां है, अब दरमियान में अगर ये 6 फुट का जिस्म खड़ा है, इसके ऊपर कुछ नेमते हैं, तो अब तुम अकड़े शुरू और आखिर को तो ना भूलो। तो अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराई इस चीज की। फिर एक जगह अल्लाह ताला ने इस तरह से कह दिया, वला तमशी फिल अर्ज मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज वलन तबलुगल जिबाल तूला, और जमीन पर अकड़ के मत चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी पहुंच सकते हो। अपनी हकीकत देखो, अकड़ रहा इंसान उन चीजों पे जो मैंने दी है, दूसरे को कोई समझता ही नहीं। तो तुमसे बड़ी मखलूकात मैंने पैदा की, जमीन देखो, ये पहाड़ देखो, तुम इसको तुम्हारी ये चाल अकड़ वाली चाल ना इसको फाड़ सकती है ना तुम पहाड़ों से ऊंचे हो सकते, तुम एक छोटे से मामूली से हकीर से एक इंसान हो, अपनी हकीकत में रहो, अपनी औकात में रहो। और एक कुरान पाक की मिसाल लेके आज के मौजू को खत्म करता हूं। कुरान पाक का ये वाकया इस चीज को बताता है कि तकब्बुर होता क्या है। कुरान पाक के ही अल्फाज में इसको पढ़ते हैं, ये वाकया है दो भाइयों का। इस तफसीर में मुख्तलिफ इसके बैकग्राउंड्स लिखे हैं, जिनमें से एक ये है कि ये दो भाई थे, और जो ये दो भाई थे इनमें से एक अमीर हो गया वक्त के साथ और एक गरीब रह गया। तो उनकी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला ने वो जिक्र की कुरान पाक के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन वहफ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। और ऐ पैगंबर, इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दे रखे थे और उनको खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था और दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। तो पूरा अल्लाह ताला ने एक मंजर खींचा कि कितना वह शख्स अमीर था, यानी एक जो शख्स था दो में से वो कितना अमीर था। اور کہا کہ انہیں بتاؤ تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے ان کے اندر سے. تو کیا تھا ایک بھائی کے پاس کہ انگوروں کے دو باغ تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا, کھجوریں تھیں اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا, ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پورا طور پر ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھو دونوں باغ جو تھے پورا پھل دیتے تھے, کوئی میں ظلم نہیں کر رہا تھا اور کوئی باغ کمی نہیں چھوڑتا تھا. پورا ایکسپلین کر رہے ہیں, یعنی پورا دیتا تھا یہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس میں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا, پورے باغ پورے پھل دیتے تھے اور ان دونوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی, کوئی اریگیشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو. وکان لہ ثمر, اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی ان باغوں کی وجہ سے. لیکن پھر آگے اس کی کنورسیشن اللہ نے ذکر کی, فقال لصاحبه وهو يحاور انا اکثر من کمال واعز نفرا. تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جو لشکر ہے اس میں بھی زیادہ مضبوط. تو وہ اس نے اپنے بھائی سے یہ ساری نعمتوں کو جتلا دیا کہ دیکھو میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور جو مال کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے وہ بھی اب میرے زیادہ ہیں, اب میرے پیچھے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس میں کوئی ظلم نہیں کیا تھا, وہ لیکن جب باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کیسے الفاظ کہہ رہا تھا, یہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا کہ شکر نہ کرنا یہ ظلم ہے. کیونکہ بتایا تھا کہ ظلم ہوتا ہے کہ کسی سٹیٹ کو سٹیٹس سے گرا دینا. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی بڑائی کریں کہ اس سے لیٹ کریں نعمتوں, اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم ظلم کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک انسان کو ایسی غلط فہمی اور دھوکا جس کو قرآن پاک جگہ جگہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ دو باتیں وہ بہت جس کو حاصل ہو جاتی ہے جی وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایک یہ کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, کہ یہ میرا شاید رائٹ ہے, مجھے ملنا ہی تھا کہ میں اتنا محنتی شخص ہوں, میں انٹلیکچل ہوں, میں نے اتنی محنت کی ہے. اور دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی انعام کیوں ہو رہے ہیں مجھ پہ, وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ہو رہے ہیں. یہ ایک انسان کو غلط فہمی لگ جاتی ہے جو اللہ نے آگے ذکر کی کہ وما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا. اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی, اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھا وہاں ملے گا. یہ وہ غلط فہمی انسان کو کہ انسان کے اندر اتنا تکبر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان رہتا ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے قیامت پہ ڈاؤٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس تکبر کی وجہ سے. اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس گیا تو یہاں جو وہ مجھے دے رہا ہے تو پسند کرتا ہے تو دے رہا ہے تو وہاں پہ بھی مجھے دے گا. حالانکہ کسی چیز کا ملنا یہ اللہ کی پسند کی نشانی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار ذکر کرتے ہیں کہ میں دیتا ہی اس نیوں کو پکڑوں, کہ دیتا ہوں وہ گناہ کرتے میں پکڑ لیتا ہوں. تو کئی بار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے, یہ کوئی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے مل رہا ہے تو میں اللہ کا مقبول بننا ہوں. کیونکہ کئی بار یہ الفاظ سننے کو ملے کہ جی مجھے مل رہا ہے, میں اتنا اس یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتے ہیں نا یہاں تک پہنچائے. حالانکہ بہت بڑی غلط فہمی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے بھائی کی کنورسیشن کو ذکر کیا کہ اس نے آگے سے کیا رپلائی کیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک اچھا بھلا انسان بنا دیا. اور وہی بات جو قرآن نے یاد کرائی اس نے اس کو یاد کرائی, اپنی اوقات نہ بھولو. کہ اپنی تخلیق کو یاد کرو, تو جہاں سے آئے ہو وہیں جانا. یہ آج یہ وقتی چیزیں اگر آ رہی ہیں تو یہ ایک خاص وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہیں, تمہیں کوئی رول پلے کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. لَكِنَّهُ اللَّهُ ربی وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو یقینا رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. تو یہ اس غریب کا حال تھا. اب وہ بظاہر غریب تھا لیکن اس کی اس غربت نے اس پہ کوئی ناشکری کی کیفیت تاری نہیں کی تھی, وہ بالکل سیٹسفائی تھا کہ جو اسے مل رہا. اور پھر اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منکم مالا وولدا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں. تو یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا, یعنی خود اپنے سے کیوں ریلیٹ کیا, اللہ سے کرتے, کہتے کہ اللہ نے مجھے دیا میرے میں کیا طاقت ہے اس کو حاصل کرنا. اور پھر آئے کہ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری اولاد اور دولت تم سے کم ہے, فعسا ربی ان یؤتینا خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا, تو میرے رب سے کچھ دور نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے. تو یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس نے احساس لیا کہ آج میں اگر نہیں ہے کل کو میرے پاس ہو سکتا ہے ہو اور تمہارے پاس نہ ہو. یہ تو دن ادلتے بدلتے رہتے ہیں. اب ان وقتی نعمتوں میں انسان اترانا شروع کر دے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا, یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو. تو آج یہ باغ کیا ہے, پانی کی وجہ سے پانی چلا جائے تو کیا تمہارے اندر قوت ہے پانی لا سکو. وہی تب سمری فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی قاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور وہ اس تکبر میں قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ ذکر کر دیا. اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی, اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا, جبکہ اس کا باغ اپنی چھت پر گرا ہوا تھا, یعنی چھت اس کے اوپر گری ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتا. تو یہ نیچرل رزلٹ آنا ہے, یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. تکبر کو انسان اللہ تعالیٰ زور پکڑتے ہیں, اسے ڈھیل دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی متکبر کو ظالم کو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور پھر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا, یقلب کفیہ, وہ ہاتھ مل رہا تھا کہ کیا کر بیٹھا پچھتاوا. اور پھر اللہ نے کہا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور اسے کوئی ایسی جماعت میسر نہ ہی جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے. تو کہاں گئے جو مال کی وجہ سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کی پوزیشن کی وجہ سے لگے ہوئے تھے, وہ سارے ادھر ادھر ہو گئے, کوئی نہیں روک سکا اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اور نہ وہ اپنی مدد کر سکا اپنے مال کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہر واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ میسج دیتے, ہنالک الولایۃ للہ وخیر ثوابا وخیر عقبا, کہ ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے, وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے. تو ولایت, مدد, سہارا وہ اللہ کا ہے. یہ سہارے چھوڑ دے انسان جو اس نے رکھے ہوئے عارضی سہارے, اور اس پہ انسان اکڑتا پھر کہ میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو یہ ہے, اور دوسروں کو سمجھتا ہی نعمت کا استظہار ہو انسان کو, اس پہ اتنا شکر, جتنی نعمت پڑے اتنا شکر بڑھ جائے. کیا اتنی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میری پے بڑھا دی, اب میں دو نفل ایڈ کر لیتا ہوں شکرانے کے, اپنی بڑھا دیتا ہوں, میں تسبیح ایک بڑھا دیتا ہوں اللہ کی تسبیح جو بیان کرتا ہوں. جتنی یہ نعمتیں بڑھیں اتنا شکر بڑھتا جائے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے, یہ نہیں کہ جتنا بڑھے اتنا اللہ کو بھولتا جائے. یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے, الٹیمیٹلی اسٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ کون اللہ, کیا قیامت. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر سے تکبر کو ختم کر دے اور اس مہلک مرض سے ہماری جان چھڑا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے یا اللہ پاک ہمیں دین جیسی نعمت دی, یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے, یا اللہ پاک ہمارا تعلق اپنے آپ سے جوڑا, ہمیں کلمہ نصیب فرمایا, ایمان نصیب فرمایا. یا اللہ پاک ہم ان سب چیزوں پہ راضی ہیں, یا اللہ ان سب چیزوں پہ شاکر ہیں. یا اللہ پاک زبان سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نعمتیں ہمیں نصیب کی. یا اللہ پاک ہمیں حقیقی قلب سے بھی شکر کرنے والا بنا دے, عمل سے بھی شکر کرنے والا بنا دے, ہماری زندگیوں کو شاکرین والی زندگی بنا دے. یا اللہ پاک ایک لمحے سے کے لیے بھی اپنے آپ سے غافل ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک آپ ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں, یا اللہ پاک ہمیں بھی ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک آپ ہر روز یا اللہ پاک آدھی رات کو متوجہ ہوتے ہیں زمین پر ہماری طرف, اور یا اللہ پاک ہمیں بھی اس وقت اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں, ہمیں بھی تہجد کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ ہمیں بھی آخری رات کے آخری پہر کے مناجات کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ سر سے پاؤں تک, صبح سے شام تک, ہر لمحے یا اللہ پاک ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں. یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں غافل ہونے سے محفوظ فرما دیں, ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے ہونے سے محفوظ فرما دیں, ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ فرما دیں. یا اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی رغبت کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ فرما دیں. یا اللہ دنیا کی بے رغبتی نصیب فرمائیں, دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیں, آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیں, اپنی ذات کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیں, ہمیں ہماری اپنی ہماری اوپر حقیقت کو کھول دیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر مہلک مرض سے, ہر باطنی بیماری سے, ہر یا اللہ پاک برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور جو جو ہمارے اندر موجود ہے اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ یا اللہ پاک اس کو ہمارے اندر سے ختم فرما دیں, اور جو اسباب اس کے لیے درکار ہیں, جو علم درکار ہے, جو یا اللہ پاک اسباب درکار ہیں اپنی رحمت سے وہ ہمیں مہیا فرما دیں. یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں, ہم یا اللہ پاک بھٹک جاتے ہیں. یا اللہ پاک ذرا ذرا سی بات پہ جو صراط مستقیم ہے یا اللہ پاک شیطان ہمیں اس سے دوسری طرف کھینچتا ہے, اللہ پاک اپنی حفاظت میں ہمیں لے لیں. ہمیں کبھی اپنی حفاظت سے یا اللہ کا پہرا ہمارے اوپر سے نہ ہٹائیں, کبھی ہمیں شیطان کے ورگلانے میں نہ آنے دیں. یا اللہ پاک ہمیں شیطان کے مقابلے میں ہماری حفاظت فرمائیں. یا اللہ پاک آپ نے یا اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ ہمیں ضرور بہکائے گا, دن رات ایک کرے گا, لیکن یا اللہ پاک آپ کے کچھ مخلص بندے ہوں گے, ان پہ اس کا کوئی زور نہ چلے گا. اللہ پاک ہمیں ان مخلصین میں بنا دے, ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں بنا دے جس پہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دے. یا اللہ پاک آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے مقربین رکھنے ہیں, یا اللہ پاک منتخب کرنے ہیں. قرآن میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے کچھ مقرب لوگ ہوں گے, کچھ جنتی ہیں, کچھ جہنمی ہیں, کچھ میرے مقرب ہیں. یا اللہ پاک وہ آخری دور میں کم ہوں گے, اور یقیناً ہم آخری دور میں ہیں, لیکن یا اللہ پاک اس دور میں بھی آپ نے کچھ اپنے مقربین چننے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے, ہمیں ان لوگوں میں منتخب فرما لے. یا اللہ پاک ہم اپنی قوت سے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے, یا اللہ آپ کی رحمت و فضل سے مقام حاصل ہو سکتا ہے. یا اللہ پاک ہم آپ کی رحمت و فضل کی التجا کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں وہ مقربین کا مقام نصیب فرما دے, وہ قرب کا مقام نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جس طرح دنیا میں آپ نے ہمیں اچھا رکھا, یا اللہ پاک اسی طرح ہمیں باطنی طور پہ بھی یا اللہ پاک ہر نعمت نصیب فرما. یا اللہ پاک وہ نعمت ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, یا اللہ اپنی رحمت سے وہ تمام نعمتیں جو اس دنیا کے اندر آپ اپنے نیک لوگوں کو دیتے ہیں, ظاہری اور باطنی, اپنی رحمت سے وہ ہمیں نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک جتنے لوگ گزر گئے صالحین اور ابرار, یا اللہ پاک ان کو جو آپ نے روحانی اور باطنی اور ظاہری نعمتیں دیں اپنی رحمت سے ہمیں بھی نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک ہم بالکل ان نعمتوں کے یا اللہ علم سے بھی یا اللہ پاک جاہل ہیں، ان کا علم بھی ہمارے پاس نہیں کہ وہ نعمتیں کیا ہوں گی، وہ کیا آپ کے قرب کی لذات ہوں گی، وہ کیا آپ کی یا اللہ پاک نمازوں کی حضوری ہوگی، وہ کیا لوگوں کی خیرخواہی دل کے اندر ہوگی. ہمیں تو یا اللہ پاک اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دیجئے، ہمیں یہ نعمتیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہم سے ہو چکے اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ آپ کے قرب میں رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک جن کی وجہ سے یہ ساری صفات ہمیں نہیں مل رہی، آپ کا قرب ہمیں نہیں مل رہا، اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان گناہوں کی عادتوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک ہماری نظروں میں حیا پیدا کر دیجئے، ہماری زبان میں سچائی پیدا کر دیجئے، ہمارے کاموں میں ایمانداری پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کی راحت کا باعث بنائیے، لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنائیے، ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائیے، لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے سب کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، ان کو یا اللہ پاک نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے. جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو یا اللہ پاک ان کا فرما بردار بنوائیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک جن کی یا اللہ پاک رشتے نہیں ہو رہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک سب کو قدردان ساتھی نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں شفا نصیب فرمائیے. جو روحانی طور پہ بیمار ہیں اور پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان کو یا اللہ پاک روحانی شفا نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ یا اللہ ایمان کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرمائیے، اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا عذاب و بلا استحقاق یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو ہمارے والدین کو یا اللہ پاک عظیم عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی زندگی اور صحت میں برکت پیدا فرمائیے، ان کے مال میں برکت پیدا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ہمارے مشائخ و اساتذہ پہ یا اللہ پاک رحمت نازل فرمائیے، ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائیے، ان کی صحت میں برکت پیدا فرمائیے. اور یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کو اپنی رحمت سے بلند مقامات نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک مسلم امہ پریشان ہے، یا اللہ پاک جہاں جہاں یا اللہ پاک وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ان پہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر ان پہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت ننگے سر آئی تو آپ نے اس کا سر ڈھانپ دیا تھا، یا اللہ پاک اسی طرح یہ امت یا اللہ پاک آج اقوام عالم کے سامنے یا اللہ پاک بے بس کھڑی ہے، ننگے سر کھڑی ہے، اپنی رحمت کی چادر اس پہ ڈال دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر اس پہ ڈال دیجئے. یا اللہ پاک جو قحط الرجال ہے، یا اللہ پاک قحط الرجال ہے کہ کوئی شخص موجود نہیں کہ یا اللہ پاک جو امت کو گائیڈ کرے. یا اللہ ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ جو امت کا سہارا دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ایسی ہمت انہیں نصیب فرما دیجئے، جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امت یا اللہ پستی کا شکار ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں بھی ساری عمر کبھی ظالموں کے حوالے نہ فرمائیے. یا اللہ پاک اور ہمیں بھی دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک کبھی بے آسرا نہ فرمائیے، کبھی بے سہارا نہ فرمائیے، کبھی غیروں کو محتاج نہ فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. جتنی خیریں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک صالحین نے مانگی وہ خیریں عطا فرما دیجئے، جو جتنے شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اس بیٹھنے سننے اور سنانے کو یا اللہ پاک قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.